انسانوں کو پورا کرنا ہے. کس لیے؟ کہ آخرت بنانے کے لیے. یہی تبلیغ ہے کہ اللہ نے ہم پر کیا ذمہ داریاں ڈالی ہے, اس کو سمجھنا, سیکھنا اور پھر اس کو آخرت بنانے کے لیے پورا کرنا. نبیوں کی دعوت اور تبلیغ میں آخرت خاص چیز ہے. وَأَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. انبیاء کرام کے بارے میں یہ فرمایا کہ آخرت کے بارے میں ہاں یہ حضرات پوری طرح یکسو ہوتے ہیں, کچھ نہیں چاہتے دنیا سے. فرمایا میری مثال تو ایسی ہے کہ کوئی مسافر کہ جنگل میں جب سفر کر رہا ہے, راہگیر ہے, وہ کسی درخت کے سایہ کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ جائے, سستا لے اور پھر اپنا راستہ لے. ایسا ہمارے دنیا کا قیام ہے, یوں فرمایا. تو میں نے یہ عرض کیا آپ حضرات سے کہ بھائی تبلیغ دعوت کیا چیز ہے, کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے آخرت بنانے کے لیے. کیونکہ ہر آدمی وہ آخرت کا مسافر ہے. جدہ کا مسافر جدہ کی طرف جائے گا, بمبئی کا مسافر بمبئی کی طرف جائے گا, تو ہی وہ مسافر ہے, ورنہ وہ پھٹکا ہوا ہے. جی ہاں, اس لیے آخرت کا مسافر کہ وہ آخرت کی طرف جائے گا. آخرت ہی اس کی اپنی جگہ ہے, پھر وہاں سے واپسی نہیں ہے. مسافر کی واپسی ہوتی ہے, چاہے دنیا کا سفر کرے کہ دین کا سفر کرے, پھر واپس آتا ہے. کیونکہ مسافر ہے, اپنے ٹھکانے پر واپس ہوگا. اور آخرت کہ وہاں سفر ختم ہو جائے گا, اسے پھر وہاں سے واپسی نہیں ہے. وہ دارالقرار ہے, وہاں سدا مدا رہنا ہے. سدا مدا رہنا ہے, وہ دارالقرار ہے. ان الآخرت ہے یا دارالقرار, وہ دارالقرار ہے, وہاں سدا مدا رہنا ہے. اس لیے سدا مدا کی زندگی نہ گزارنی ہے, اس جگہ کو بناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ مانگتے تھے, اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیائی التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. اے اللہ میری دنیا سنوار دے, میری دنیا سنوار دے. کیوں؟ کہ اس میں میری معاش اور میرا گزران ہے. ہر آدمی گزر رہا ہے تو صحیح سلامت گزر جاوے, کہ یہاں میرا معاش ہے, میرا گزارا ہے. پہلے تو کہا میرا دین سنوار دے, کہ میرے دین پر میرا سارا دار و مدار ہے. جی ہاں, کامیابی کا دار و مدار دین پر ہے. عصمت و امری, کہ میری کامیابی, میری حفاظت, یہ اس کا دار و مدار میری دین پر ہے. اس لیے میرا دین سنوار دے, میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزران ہے, اور آخرت میری سنوار دے کہ وہ میرا ٹھکانہ ہے. یہ دعا مانگی ہے, دعا اس لیے مانگی ہے کہ ہم کو دعا سکھانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعائیں سکھائی ہے کہ اللہ سے کیا مانگو گے. چھوٹے بچے کی طرح نہیں, ایک ٹافی مانگ لی ہو گیا کام. بچے ہوتے ہیں نا, ٹافی دے دی چلو, کہ نہیں کیا مانگنا ہے وہ بھی سکھایا, کیا کرنا ہے وہ بھی سکھایا. معلم الناس الخیر, نبی کے لوگوں کو خیر کی باتوں کو سکھانے والا, وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ہمارا نبی تم کو وہ باتیں سکھائے گا جو تم نہیں جانتے ہو. یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیو کہ بھئی تبلیغ کیا ہے, تو آپ حضرات نے سمجھ لیا نا کہ ہاں کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو اس طرح پورا کرنا ہے کہ ہماری آخرت بن جائے. یہ آخرت اصل ہے, اس کے لیے اللہ نے ہم کو دین کا راستہ دیا ہے. تو ہمارا دین جو ہے میرے دوستو کوئی وقتی نہیں ہے یا کسی خاص شعبے سے اس کا تعلق ہو, ایسا نہیں ہے, بلکہ زندگی کی ہر حالت سے اس کا تعلق ہے. زندگی کے ہر حالت سے دین کا تعلق ہے. کھانا ہو, پینا ہو, کمانا ہو, تندرستی ہو, بیماری ہو, جو حالت ہو, جو حالت ہو, اس حالت سے دین کا تعلق ہے, یعنی دین کی اس میں رہبری ہے. تندرستی میں کیا کرو گے, بیماری میں کیا کرو گے, غریبی میں کیا کرو گے, مالداری میں کیا کرو گے, سفر میں, حضر میں, اپنوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے, غیروں کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے, اللہ سے کیا معاملہ رکھو گے, پوری رہبری ہے حیات میں, حیات سے لے کر کے موت تک کی پوری رہبری ہے. اس لیے دین سیکھنا اور دین سکھانا یہ زندگی کا سب سے ضروری کام ہے, سب سے ضروری کام, کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری. کہ اپنے دین کو سیکھو, سیکھنے کی صلاحیت پیدا کرو, یہ ہم پر ذمہ داری ہے. سیکھنے کی صلاحیت پیدا کرو, سیکھنے سے غافل مت رہو, اپنا دین سیکھو. کیونکہ دین کی مثال ایسی ہے جیسے روشنی, اجالا, تو آدمی اجالے کا محتاج ہوتا ہے. جی ہاں, ضرورت ہے زندگی میں اجالا. اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اور دوسری چیز جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے, کہ پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے اور روشنی کے بغیر آسانی نہیں ہے. جی ہاں, اس لیے دین روشنی بھی ہے, نور, اللہ کی طرف سے آیا ہوا نور ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا, ہم نے تمہاری طرف ایک خاص ایک کھلا ہوا نور اتار دیا, یعنی قرآن شریف. قرآن شریف نور ہے, تو وہ نور, اس میں نور ہدایت ہے. ایک نور ضرورت ہوتا ہے, وہ چاند میں, سورج میں اور دوسری چیزوں میں وہ نور ہے, وہ ضرورت کا نور ہے, تو اس میں آپ کی ضرورتیں پوری ہوگی. جی ہاں, روشنی میں ایک نور ہدایت ہے, وہ نور دل کو چاہیے, یہ روشنی آنکھوں کو چاہیے. کیونکہ یہ روشنی ہوگی تو آنکھیں کام نہیں کرے گی اندھیرے میں. ایسے ہی دلوں کے لیے روشنی ہے, وہ نور ہدایت ہے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. وانزلنا الیکم نورا مبینا, قد جاء الیکم, وانزلنا الیکم نورا مبینا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور دے کر بھیجا ہے, یعنی آپ کے طریقے, آپ کی سنتیں, آپ کی طرف سے جو ہدایتیں ملی ہیں وہ بھی نور ہے. سنت کا نور سب سے زیادہ ہے, سنت کا نور. اس لیے عادات میں, عبادات میں ہمیں سنت طریقے سکھائے گئے ہیں. کہ عادات میں بھی سنت طریقے, کہ سیدھے ہاتھ سے اچھے کام کرو, ویسے کام دوسرے ہاتھ سے کرو. یہ سکھایا. عائشہ صدیقہ فرماتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ دایاں ہاتھ اچھے کاموں میں استعمال ہوتا تھا, کسی کو دینا لینا کچھ, اور دوسرا کام ہے کوئی جوتی پکڑنا ہے, جوتی لینے ہاتھ, تو جوتی کون سے ہاتھ سے پکڑیں گے, یہ الٹے ہاتھ سے. یہ جو ایسی چیزیں ہیں اس کے لیے, یہ اس کے لیے بایاں ہاتھ, جو اچھی اچھی چیزیں ہیں اس کے لیے سیدھا ہاتھ. یہ سنت طریقے, آداب سے لے کر کے فرائض تک سب تمہیں طریقے سکھائیں, کیونکہ اس سے زندگی میں نورانیت آتی ہے. سب سے زیادہ نورانیت کے کس میں؟ کہ سنتوں کی پیروی میں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے دو بڑی نعمتوں کے ساتھ, دو بڑی نعمتوں کے ساتھ بھیجا ہے, ایک ایمان ایک علم, ایک ایمان اور ایک علم. ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ایمان کا کلمہ ہے, کلمہ طیبہ ہے, اللہ سے تعلق کا کلمہ ہے, اللہ پر یقین, اللہ کی قدرت پر یقین, اس کے خزانوں کا یقین اس کلمے میں. اور یہ کہ نفع کا نقصان کا عزت کا ذلت کا جتنے حالات ہیں ان تمام حالات کا مالک اللہ ہے, وہ تمام حالات اللہ کی طرف سے آئیں گے, اللہ کی طرف سے اٹھا لیے جائیں گے. جیسے موسموں کو اللہ لاتے ہیں, دن چھوٹے ہو گئے آج کل, رات بڑی ہو گئی, یہ حالات آپ اس کو اٹھا لیں گے, پھر رات دن بڑے ہو جائیں گے اور راتیں چھوٹی ہو جائیں گی. ایسے ہی جو انسانیت بچتی ہے ان کے حالات کبھی تنگ ہو جائیں گے کبھی کھل جائیں گے. اب رات بہت لمبی ہے, آرام کرو, بہت لمبی. اس لیے کہا یہ لمبی لمبی راتیں ہیں, چھوٹے چھوٹے دن ہیں, کہ اس کو غنیمت باردہ بتایا, کہ یہ غنیمت باردہ ہے, ٹھنڈی غنیمت. یعنی روزہ رکھو گے تو کوئی لمبا روزہ نہیں ہوگا, اور رات کو عبادت کرو گے تو بڑا موقع ملے گا اور کوئی دقت نہیں. گرمی میں دقت ہوتی ہے, رات کی بھی دن کی بھی, رات چھوٹی ہو گئی, دن لمبے ہو گئے, گرمی ہو گئی, طبیعت میں اضمحلال اور کمزوری آ جاتی ہے, گرمی کی وجہ سے اعصاب بھی کمزور ہو جاتے ہیں, اس میں نہیں ہوتے. جی ہاں, یہ غنیمت باردہ, روزہ رکھو گے تو وہ بھی ہلکا ہوگا, عبادت کرو گے تو بڑا موقع ملے گا رات میں. تو اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں, یہ کھول دیتے ہیں, حالات تنگ کر دیتے ہیں. اور حکمت یہ ہے کہ حالات کو اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے لاتے ہیں. ہاں, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, کہ ہم تمہارے لیے خیر اور شر کے حالات سے آزمائیں گے, تو دیکھیں گے کہ کون کتنا پابند ہے, کون کتنا متوجہ ہے. جی ہاں, کون کتنا متوجہ ہے مقصد کی طرف, کون کتنا پابند ہے مقصد پورا کرنے میں, یہ حالات میں رکھیں گے. پھر جب وہ صحیح اترے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اصل کام کا بھی بدلہ دے گا اور حالات کا بھی بدلہ دے گا. حالات کا بھی بدلہ دیں گے اور اصل کام کا بھی بدلہ دیں گے, یہ انعام ہے. بھائی حالات, ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے سخت سردی میں, کہ وضو کا بھی ثواب ہے اور ٹھنڈ کا بھی ثواب ہے. کہ سخت گرمی میں دوپہر کو مسجد دور تھی پھر بھی چل کر کے ظہر کی نماز پڑھی گرمی میں چل کر کے, کہ ہاں کہ گرمی میں چل کر کے گیا ہے اس کا بھی انعام ہے اور نماز کا بھی انعام ہے. حالات کا بھی انعام, عمل کا بھی انعام. اس لیے ایمان والوں کے لیے حالات کے اللہ کی طرف سے رحمت ہے. کہ ناگوار حالات آئے تو ناگوار حالات کا اللہ انعام دیں گے, اور ناگوار حالات میں جو کام کیا ہے اس کا بھی انعام دیں گے. اور اچھے حالات آئے کہ اچھے حالات میں, کہ اچھے حالات میں شکر گزاری کی ہے, کیا کیا ہے, اچھے حالات میں غفلت آ جاتی ہے, بے پرواہی آ جاتی ہے کہ تو حالات اچھے ہو گئے, کوئی پریشانی نہیں ہے کھانے کے پینے کے سب کہ نہیں, یہ بات نہیں ہے. بلکہ اچھے حالات, کہ اچھے حالات شکر گزاری کے لیے ہوتے ہیں. ہاں, نبیوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اچھے حالات میں شکر گزار ہوتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی ساری دنیا کی, اور دعا سے دی, کسی بھی انہیں کوئی بادشاہ حاصل کرنے کے لیے کوئی الیکشن نہیں لڑنے پڑے ان کو. جی ہاں لوگوں سے لڑیا نہیں لڑنے پڑی ملک حاصل کرنے کے لیے. جی ہاں کوئی مروجہ طریقہ نہیں ملک لینے کے لیے بلکہ محض دعا پر ان کو ساری دنیا کی بادشاہت دے دی. پرندوں پر ان کی بادشاہت ہے, جناتوں پر ان کی بادشاہت ہے, ہواؤں پر ان کی بادشاہت ہے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ نے مجھے دیا, لیکن اللہ مجھے دیکھے گا کہ میں اس نعمت میں شکر گزار ہوں کہ نہیں. اس طرح داؤد علیہ السلام پر بھی انعامات ہوئے ہیں. یہ دو نبی ہیں کہ جن پر انعامات ہوئے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی, بادشاہتیں دی اللہ نے ان کو. داؤد علیہ السلام کو بھی بادشاہت دی, ایسی بادشاہت دی کہ سارے بنی اسرائیل ان پر متفق ہو گئے, ورنہ بنی اسرائیل متفق نہیں ہوتے. کجروی ان کے اندر ہے, ان پر متفق ہو گئے. ان کو بھی بادشاہت دی, ان کو بھی بادشاہت دی. تو وہ حضرات یہ کہتے کہ ہمارے امتحان ہے, اس میں ہم کیا کریں گے وہ اللہ دیکھتے ہیں. تو انہوں نے اس اچھے حالات میں اپنا کام بڑھا دیا, ورنہ تو اچھے حالات میں آدمی غافل ہو جاتا ہے, راحت لیتا ہے. جی ہاں انہوں نے ایسا نہیں کیا, بلکہ داؤد علیہ السلام اپنے نبوت کے کام کے ساتھ جو ان پر زبور نازل ہوئی تھی, اس کی تبلیغ, اس کی دعوت, اس کی تعلیم, یہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کی طرف کا اپنا انہماک اور اللہ کی طرف مشغول ہونا بہت بڑھایا. حضور فرماتے تھے کہ داؤد جو اللہ کے نبی ہیں ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کرتے تھے, ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کرتے تھے, اور راتوں کے اوقات مقرر کر رکھے تھے عبادتوں کے. اور روزی کے لیے کہ روزی کے لیے فرمایا داؤد اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھانا کھاتے تھے. اللہ کے بادشاہ تھے, بیت المال بہت زیادہ تھا, اس میں سے نہیں کھاتے تھے بلکہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. لوہے کا کام کرتے تھے, لوہار ہوتے, لوہے کا کام کرتے تھے, اس کمائی سے کھاتے تھے, بیت المال سے نہیں لیتے تھے. بیت المال لوگوں کے لیے, اپنے ہاتھ کی کمائی. کان یا کولو بے عمل یدہ, حدیث شریف میں کان یا کولو بے عمل یدہ, اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے, بادشاہت بھی کرتے تھے, نبوت کا کام بھی کرتے تھے, عبادت بھی کرتے تھے. کیوں؟ کہ اللہ نے حالات اچھے بنائے, حالات اچھے بنائے. تو حالات میں کیا کرنا ہے؟ یہ شکر کرنا ہے. شکر کا تقاضا تھا, شکر کا تقاضا تھا اللہ کی طرف سے. کیا تقاضا تھا؟ کہ اے ملو آل داود شکرا والقلیل من عبادی الشکور. اے داود کے خاندان والو, اپنی کارگزاری شکر والی بناؤ. کیا کرو؟ کہ اپنی کارگزاری شکر والی بناؤ. اے ملو آل داود شکرا. کیوں؟ یہ تو حکم دیا اور ایک شکایت کی. شکایت کیا کی؟ کہ وہ قلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہی ہیں. سرکاری رپورٹ, اس سے زیادہ سچی رپورٹ کیا ہوگی؟ کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے. یہ آگاہ کیا ہے اللہ نے, یہ چیزیں اتار کے کہ بھائی اچھے حالات میں شکر گزار بنوں, میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہیں. جی ہاں یہ بڑی دعوت ہے, بڑی تنبیہ ہے کہ میرے شکر گزار بندے छोड़े। जब शैतान मां से मर्दूद हुआ था जन्नत में से, तो उसने अल्लाह के सामने जो गुस्ताखी की थी बेअदबी, उसमें एक गुस्ताखी ये भी थी कि मैं आदम की औलाद को ऐसा बहकाऊंगा कि वो तेरे शुक्र गुजार बंदे थोड़े रह जाएंगे, कलीलन ला तजदु, कि शुक्र वाले आप थोड़े ही पाएंगे। ये अल्लाह से कह रहा बला तजदु अक्सर हम शाकिरीन, कि आप औलाद आदम में अक्सरियत को शुक्र गुजार नहीं पाएंगे, ऐसा बना दूंगा। ना शुक्र बनना, हालात की वजह से गाफिल हो जाना, जब तो अच्छे हालात हो गए, ये हमारा तरीका नहीं है। बल्कि हमको अल्लाह अगर अच्छे हालात दे तो क्या करना चाहिए, क्या उसके काम को ज्यादा करना चाहिए। जब तो मेरे हालात अच्छे हो गए हैं, अब तो मेरा अल्लाह मुझे नेमतों से आजमाएगा, अभी मुसीबतों से आजमाता है, अब नेमतों से आजमाएगा, तो नेमतों के आजमाइश में जमने वाले थोड़े होते हैं, क्योंकि सामने नेमत है, कैसे बचेगा। जी हाँ, इसलिए मेहनत और मुजाहदा करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, ताकि नेमतों की मोहब्बत गालिब ना आवे हुक्मों की इताअत पर। क्योंकि नेमतों की मोहब्बत गालिब आ गई तो वो नेमतों से अपनी ख्वाहिशें पूरी करेगा और हुक्म में कोताही करेगा। इसलिए मेहनत मुजाहदा कराया जाता है ताकि वो अपनी ख्वाहिशों में एतदाल पैदा करे। हयात सहाबा में मुस्तकिल एक बाब लिखा है हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि सहाबा किराम का अपनी ख्वाहिशों में से निकल जाना, कि ख्वाहिशों में गिरफ्तार हो जाता है आदमी, ख्वाहिशों में फंस जाता है, वो हजरत अपनी मेहनतों से उसमें से निकल गए। अब ख्वाहिशों का कोई बंद उन पर नहीं है, वो अपने ख्वाहिशों के मुकाबले में हुक्मों पर आ गए। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह तरगीब देते थे निकलने की, उसमें ये इरशाद फरमाते थे कि अल्लाह के रास्ते में ऐसे फिरो ऐसे फिरो ऐसे फिरो कि कोई चीज मालूमात और मरगूबात में से तुम्हें अपनी तरफ न खींचे, अपनी पसंदीदा चीजों में से कोई चीज तुम्हें अपनी तरफ न खींचे, ऐसे बनो। आएंगे अल्लाह की तरफ से अच्छी चीजें आएगी, मनपसंद चीजें नहीं आएगी वो तो देंगे अल्लाह ताला, मगर वो चीजें तुम्हें खींचे नहीं अपनी तरफ, बल्कि तुम्हें अपना दीन खींचे, ऐसे बनो। नेमतों को अल्लाह ने हराम नहीं किया है, बल्कि नेमतें हमारे लिए है। जी हाँ, नेमतें हमारे लिए, लेकिन उसमें क्या, उसमें अल्लाह के हुक्मों की रियायत के साथ करने के लिए अपनी तरबियत करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है कि अपनी तरबियत करो, अल्लाह के रास्ते में ऐसी मेहनत करो कि नेमतों का गलबा कम हो जावे, हुक्म का गलबा ज्यादा हो जावे। जैसे रोजादार होता है वो नेमतें नहीं खाता रोजे में, वो सबर करता है, उसका सबर जो है वो नेमतों के मुकाबले में है, ख्वाहिशों के मुकाबले में जो सबर है वो रोजे में है। जी हाँ, इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि रोजा मेरे लिए है और मैं इसका बदला दूंगा, कि वो नेमतों के मुकाबले में सब्र कर रहा है कि खाना पीना जितनी चीजें मना है सब, जब तक के इफ्तार न हो जाए। ये तरबियत की बात है अल्लाह की तरफ से, क्यों कि इस तरह होने से दीन आसान हो जाता है। दीन आसान कि अब कोई चीज खींच नहीं रही है। जी हाँ, नहीं तो फिर आदमी का इस्तेकामत और आदमी की पाबंदी जो है वो टूट जाती है। जब मेहनत में नहीं होता वो, तो वो पाबंद भी नहीं होता। हाँ, फराइज गायब हो जाते हैं, हराम में फंस जाता है। क्यों, कि पाबंदी की ताकत नहीं है, हराम के मुकाबले में सब्र करना पड़ता, वो सब्र नहीं है तो हराम में फंस जाता है। फराज अदा करने के लिए ताकत चाहिए, वो ताकत नहीं है तो फराज में कोताही हो जाते हैं, नमाज कज़ा हो गई। अब अल्लाह पाक ने इस मेहनत में ये असर रखा है कि जब ये मेहनत सही होती है تو اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ وہ فرائض کا پابند ہو جاتا ہے. کس کا؟ فرائض کا پابند ہو گیا. نمازی بڑھ گئے محنت سے ساری دنیا میں, حاجی بڑھ گئے, صدقہ خیرات کرنے والے بڑھ گئے, فرائض آئے, یہ بڑا انعام ہے. حرام سے بچنے والے پیدا ہو گئے. ہاں, اپنی اپنی سمجھ صلاحیت کی مطلب دیکھ کے یہ چیز میری زندگی میں حرام ہے تو نکال دیا اس کو. یہ بڑی بات ہے. بڑی بات اس وجہ سے ہے کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے فرائض کو اچھی طرح ادا نہ کرے. فرائض کو چھوڑے بغیر کوئی اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا. سب سے زیادہ اللہ کی رحمتوں سے اور قبولیت سے قریب ہونے میں اللہ کے فرائض کو بڑا دخل ہے. جتنے اللہ کے فرائض ہیں اگر اس کو برابر ادا کرا وہ اللہ کا مقرب بن جائے گا. ایک بات تو یہ ہوئی کہ فرائض کے ادا کیے بغیر کوئی آدمی اللہ کا مقرب نہیں ہو سکتا, حدیثوں میں ہے. دوسرا, حرام سے بچنا. کہ حرام سے بچنا یہ بڑی طاقت چاہتا ہے. کس کے؟ ایمان کی. خدا کے خوف کے بغیر حرام سے بچنا آسان نہیں ہے. اللہ کا خوف ایسی چیز ہے کہ جو اس کو حرام سے بچا لے. جب اللہ کے راستے میں پھریں گے, وعدہ وعید سنیں گے, محنت کے ساتھ سنیں گے, محنت کے ساتھ سنائیں گے, تو قدرتی طور پر یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ حرام سے بچنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. کہ میں حرام کاروبار تھا, پھر کیا ہوا کہ میں جماعت میں گیا, پھر چھوڑ دیا, حلال کاروبار ہے, وغیرہ وغیرہ. اس کی ایسے حالات ملیں گے آپ کو امت میں کہ گھر میں سے حرام نکال دیا, زندگی میں سے حرام نکال دیا. اور حرام سے بچنا بڑی عبادت, معمولی نہیں. حرام سے اپنے آپ کو بچانا بڑی عبادت. اتق المحارم تکن عابد الناس. کہ تو حرام سے اپنے آپ کو بچا لے پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. مختلف لائنوں کے حرام ہوتے ہیں, خالی شراب شوگر نہیں بلکہ مختلف لائن ہیں. اللہ کے محرمات, اللہ کے منع کے وہی چیزیں ہیں, ان سے بچنا ضروری ہے, ان سے دور رہنا ضروری ہے. تو اس کی طاقت پیدا کرنی پڑتی ہے. اللہ پاک نے ہم کو جو محنت دی ہے اس محنت میں اللہ نے یہ اثر بھی رکھا ہے کہ آدمی میں حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے, فرائض کے ادا کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس لیے میں نے کہا بھائی تبلیغ کیا, کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے آخرت بنانے کے لیے. اس لیے ان ذمہ داریوں کو سمجھنا اور سیکھنا, اتنے پر گزارا نہیں کر لینا ہے کہ میں نے وقت لگا دیا. بہت اچھا کیا وقت لگایا ہے. وقت لگانے سے کیا حاصل ہوا؟ صبح شام تک آدمی دکان میں بیٹھتا ہے, وقت دیتا ہے دکان کو, تو دیکھتا ہے کیا کمایا, سال میں کیا کمایا. جی ہاں, محنت میں کیا ملا. تو اس محنت میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمیں کیا ملا, کہ آخرت کا رجحان ہمارے اندر پیدا ہو جائے. کیا پیدا ہو جائے؟ آخرت کا رجحان. اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ فرمایا کہ دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دی ہے اور کسی کے لیے نہیں پیدا کی. جناتوں کے لیے, جانوروں کے لیے دنیا نہیں پیدا ہوئی ہے, ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے. اور صرف پیدا ہی نہیں کی ہے بلکہ پیدا کر کے دنیا کو ہمارے کام میں لگایا. یہ بھی بڑا کمال ہے کہ دنیا کو ہمارے کام میں لگا دیا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا. لوہا ہو, لکڑا ہو, جانور ہو, تمہارے کام کے لیے. جی ہاں. آسمان زمین سب آپ کے کام کے لیے آپ کے لیے تابع ہیں خدمت کے لیے کوئی انکار نہیں گا سمندر بھی آپ کے کام کے لیے یہاں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ سمندر کو تمہارے کام میں لگا دو سمندر کتنی بڑی مخلوق ہے سمندر جا کر کے دیکھنا پہلے جماعتوں میں جاتے تھے ہم بمبئی سے پانی کے راستے سے ہاں جب جہاز آگے نکل جاتا تھا گودی میں سے بندرگاہ سے پھر دنیا نظر نہیں آتی تھی پانی پانی نہ پہاڑ نہ جھاڑ کوئی چیز نہیں پانی پانی جہاں تک نظر جا رہے اس میں وہ جہاز چلتا ہے اتنی بڑی مخلوق ہے بہت بڑی مخلوق سمندر کہ وہ تمہارے کام میں لگایا ایسا سنا تو لوگ سمندروں کے راستے سے روزی کماتے ہیں سمندر کے راستے تجارتیں ہوتی ہیں نوکریاں ہوتی ہیں سمندر سے مچھلی بھی نکالتے ہیں موتی بھی نکالتے ہیں کیا بڑے بڑے کاروبار بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں کیوں سمندر کچھ نہیں کرتا وہ تمہارا تابع ہے سمندر کو پھاڑتی ہوئی کشتیاں نکلتی ہے پترر فلک مواقع رفی ہے کہ تم دیکھو گے کہ سمندر میں جہاز پانی کو پھاڑتا ہوا جاتا ہے تو یہ سب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں کہ تمہارے دنیا بنائی اور دنیا کو تمہارے کام میں لگایا حدیث شریف دیکھا لیکن تم کو آخرت کے لیے بنایا یہ نہیں بھولنا چاہیے میں آخرت کے لیے ہوں اور پھر آخرت بنانے کا سامان دیا خالی آخرت کے لیے نہیں بنایا بلکہ آخرت بنانے کا کہ سامان بھی دیا کہ آخرت بنانے کا سامان کیا ہے کہ آخرت بنانے کا سب سے بڑا سامان وہ ایمان ہے ایمان کے بغیر آخرت نہیں بنے گی وہ وہاں کا سکہ ہے وہ وہاں کی کرنسی ہے جی ہاں کہ سب سے پہلے ایمان لا الہ الا اللہ ہر نبی اس کلمے کو لے کر آیا کیونکہ وہ آخرت کا دائی ہے بندوں کی آخرت بنانی ہے تو وہ ان کو آخرت کا کام سکھائے گا کہ وہ تمہارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ ایک اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے اس کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں اس کے سوا کوئی مددگار نہیں یہ اس کی شان ہے اسی کی عبادت کی جائے گی اسی سے سوال کیا جائے گا اسی سے دعا مانگی جائے گی اس نے عبادت کا حکم دیا ہے مدد کا وعدہ کیا ہے دعا کا حکم دیا ہے قبول ہونے کا وعدہ کیا ہے عبادت کا حکم دیا اور مدد کا وعدہ کیا دعا کرنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ کیا کہ اللہ سے مانگو عبادت کر کے مانگو اطاعت کر کے مانگو اسے کہ اسے اللہ تعالیٰ رحمتوں کے حالات لائیں گے عبادت اور اطاعت دنیا میں اور آخرت میں رحمتوں کے حالات لانے کا ذریعہ ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے تو رحم کے اسباب یہ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ ایمان اور ایمان کی غرض اور غایت کہ ایمان اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے لیے دیا ہے کہ اللہ پر ایمان لا کر اس کے تابعدار اور اطاعت کرنے والے بنو وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله کہ ہم نے جب کبھی دنیا میں کوئی رسول بھیجا ہے تو اس کے بھیجنے کی کوئی وجہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف لاوے کیونکہ اطاعت کے بغیر جنت نہیں ملے گی اطاعت کے بغیر جنت نہیں ہے اور جنت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ دو جگہ دوسری جگہ ہی نہیں ہے تیسری کوئی جگہ نہیں ہے بیچ کی یا جنت یا دوزخ بس اس لیے اطاعت کا راستہ بتایا ہے اطاعت پر عمل کرنے کے لیے جان اور مال کی طاقت دی ہے کس کی جان اور مال کی طاقت اللہ ہر ایک کو جان کی طاقت بھی دیتے ہیں اس کے مقدر کا مال بھی دیتے ہیں یہ دونوں چیزیں اطاعت کرنے کے لیے اصل میں دی ہے نافرمانی کرنے کے لیے کوئی نعمت نہیں دی ہے اور نافرمانی کرنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے زمین میں نافرمانی کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ میری امت کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے ہمارے لیے پوری زمین مسجد ہے یہ تو ایک بات ہوئی پھر مسجد کیا چیز ہے تو یوں کہیں کہ مسجد جو ہے وہ آخرت کے بازار ہیں آپ کتابیں پڑھو گے تو میں نے کہا کہ مسجد کیا ہے کہ مسجدیں آخرت کے بازار ہیں دنیا میں لوگ بازار میں جاتے ہیں اپنی حاجت راحت کی چیز لے آتے ہیں بھائی اس کی ضرورت ہے اس کی راحت کے لیے ضرورت ہے کبھی راحت کی وجہ سے لاتے ہیں کبھی ضرورت کی وجہ سے لاتے ہیں تو بازار میں سے چیزیں راحت ضرورت کے لیے لائی جاتی ہے تو مسجد میں سے کہ مسجد میں سے اپنی راحت ضرورت کا سامان لے لو تو مسجد میں ایمان ہوتا ہے مسجد میں عبادت ہوتی ہے مسجد میں اخلاق ہوتے ہیں جی ہاں مسجد کا یہ موضوع ہے تو ہماری تو ساری زمین مسجد جہاں چاہو نماز پڑھ لو پانی نہیں ہے تو اسی زمین میں تیمم کر لو ہاں تو ساری زمین کو اللہ پاک مسجد والا تو گویا ہماری زندگی مسجد والی کیا والی مسجد والی مسلمان کی زندگی مسجد والی کہ وہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک وہ اللہ کے اطاعت اور عبادت میں رہتا ہے اور اس کو عبادت اور اطاعت کے طریقے بتائے ہیں ان طریقوں پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ چیز عبادت بن جاتی ہے اس لیے ان طریقوں کا سیکھنا ضروری قرار دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور علم لے کر آئے ہیں کیا لے کر آئے ہیں ایمان اور علم ایمان سے اللہ رسول سے تعلق پھر تعلق کا کیا حق ہے ہر تعلق کے حقوق ہوتے ہیں بیوی سے تعلق ہے تو بیوی کا حقوق ہے اولاد سے تعلق ہے تو اولاد کے حقوق ہیں زمین جائیداد سے تعلق ہے تو اس کے حقوق ہیں ہر تعلق حقوق مانگے گا تو اللہ رسول سے بھی تعلق ہے یہاں کہ اللہ کی عبادت کی جائے گی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی جائے گی اس عبادت میں یہ حق ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے کہ مجھے کیا معلوم آپ بتائیں گے تو فرمایا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا تو زندگیوں کو عبادت بنانا اور اپنی رہائش کو مسجدیں سمجھنا جی ہاں تاکہ اس سے آخرت بنے تو میں نے کہا کہ آخرت بنانے کے لیے اللہ نے ایمان دیے اور پھر اس ایمان کے حقوق پہچاننے کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر علم اتارا کیا اتارا نبی پر علم اترتا ہے وہ علم رہبری کرتا ہے زندگی کے مختلف حالات میں کہ اب کیا کرنا ہے کس چیز سے بچنا ہے کس چیز کو کم کرنا کس چیز کو زیادہ کرنا کس نیت سے کرنا کس طریقے سے کرنا یہ نبی کی رہبری ہوتی ہے اس میں علم کی رہبری اس علم کا ہونا زندگیوں میں فرض ہے اس نے کہا کہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے جو چیز اس پر فرض ہوئی اس کا علم فرض ہو گیا نماز فرض ہوئی تو نماز کا علم فرض ہو گیا کہ نماز کیسے صحیح ہوگی نماز کیسے بگڑے گی، نماز کی کیا فضیلت ہے، نماز پڑھوں گا تو کیا ملے گا، اس یقین کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ نماز پڑھے، مالدار ہو گیا، کیا ہو گیا، مالدار ہو گیا، یہ زکات کا علم فرض ہو گیا، زکات دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس کو دینی ہے، کب دینی ہے، کس مال سے دینی ہے، یہ فرض ہے. زمانے کی رواج کے مطابق کوئی کام کر لینے سے وہ عمل نہیں بنتا، وہ رواج بنتا ہے. اللہ کا حکم ہو، نبی کا طریقہ ہو، نیت میں اخلاص ہو، اس سے بنتا ہے عمل، اس سے عمل بنتا ہے، نہیں تو رواج، رواج پر کچھ نہیں ملتا، رواج میں غفلت ہوتی ہے. تو جو چیز ہم پر میرے دوستو فرض ہو جائے اس کا علم فرض ہے، نہیں تو وہ جہالت سے ادا کرے گا، وہ قابل قبول نہیں ہے. ایک عرضی بھی آپ غزل لکھ لاؤ تو وہ رد کرے گا، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک کر کے لاؤ، کنٹر والا یوں کہ، کیوں کہ وہ عرضی غلط لکھی ہے. تو غلط چیز کی کوئی قیمت ہوتی نہیں ہے، اس لیے اپنے عمل کو سنبھالنے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اور اپنے عمل کی قدر کرنے کے لیے فضائل کا علم دیا، فضائل کا علم دیا، اور عمل کو صحیح کرنے کے لیے مسائل کا علم دیا، تاکہ ہم دونوں کو سیکھ کر کے اپنے عمل سے اپنے آخرت بنائیں. دوسری بات ہے کہ ہماری زندگی سب کی ملی جلی ہے. انسان ایسا ایسی مخلوق ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہی اس کے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں. حیوانوں کے تعلقات نہیں پیدا ہوتے، انسانوں کے تعلقات پیدا ہوتے. جی ہاں، حیوانوں کے نہیں ہوتے. کون ماں کون باپ، وہ پرندے کا بچہ اڑنے والا ہو گیا تو وہ اڑ جاتا ہے، کون ماں کون باپ کچھ نہیں. اس طرح ہر جانور میں، آپ کا ایسا نہیں ہے، آپ سے بہت تعلقات ہیں، بہت تعلقات. اس لیے ان تعلقات میں کیسے رہو گے اس کا علم دیا ہے، کیونکہ آدمی تعلقات کے بارے میں یا تو ظالم بنے گا، کیا بنے گا، یا ظالم بنے گا یا محسن بنے گا، یعنی احسان کرنے والا بنے گا، دونوں میں سے ایک بات ہوگی، یا کم سے کم بچنے والا بنے گا، یہ تیسرا، کہ نہ کسی پر احسان ہوا نہ کسی پر ظلم ہوا، اپنی حفاظت کر لی، یہ بھی غنیمت. ہاں، اس لیے ہم کو علم دیا ہے کہ اپنا اللہ کے مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے. تو دو باتیں بنیادی بتائی مخلوق کے بارے میں، مخلوق کے بارے میں دو باتیں بنیادی بتائی. وہ دو باتیں بنیادی کیا ہیں؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ بنیادی بات ہے مخلوق کے ساتھ، کہ اللہ نے حکم دیا ہے تم کو کہ کس چیز کا، کہ انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا، کہ مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے، کہ مخلوق کے ساتھ انصاف سے رہیں گے، کیسے رہیں گے، انصاف کے ساتھ، یعنی جو اپنے جو چیز اپنے لیے پسند کرو گے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو گے، جو چیز اپنے لیے نہ پسند کرو گے وہ دوسروں کے لیے نہ پسند کرو گے. کہ جب تو ایسا بن گیا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، یا جو اپنے لیے نہ پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرتا ہے، تو تو مومن ہو گیا. ہاں، تو مومن ہو گیا. یہ انصاف کا درجہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے پسند کرو، جو چیز اپنے نہ پسند کرو دوسروں کے نہ پسند. یہ کیا ہوا کہ انصاف، عدل ہوا اقرب للتقوی، انصاف کرو کہ یہ تقوی جو ہے وہ انصاف جو ہے تقوی سے قریب ہے، کہ اسے آدمی متقی بنتا ہے، جتنا متقی ہوگا اتنا انصاف کرنے والا ہوگا. ہاں، جو اس کو اندر ڈر ہے کسی کی طرف سے میرے اوپر کوئی نہ ہو جائے، اس لیے جو اپنے لیے پسند کرے گا وہ دوسرے لیے پسند کرے گا. یہ عام مخلوق کے ساتھ ہے, جانوروں کے ساتھ بھی. جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو, ان کا حق ادا کرو. حدیثوں میں مولانا تھانوی نے تو باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے جانوروں کے حقوق کے بارے میں, کہ ان کے حقوق ہیں, پالو جانور کوئی حرج نہیں, لیکن ان کے حق کی ادائیگی کے ساتھ. کیونکہ دنیا حق ادا کرنے کی جگہ ہے, آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو حق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا. کتے کو بھی پانی پلا دے تو جنت میں جاوے. جی ہاں, تو ایک حکم ملا ہے انصاف کرنے کا, کہ انصاف کرنا بہت بڑی عبادت ہے. انصاف کرنے والا حاکم, انصاف کرنے والا حاکم اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا, اور انصاف کرنے والے حاکم کی دعائیں قبول ہوتی ہے. جیسے روزہ دار کی افطار کے وقت میں قبول ہوتی ہے, اس کی دعا قبول ہوتی ہے کہ اللہ کا مقرب بندہ ہو گیا. کیوں؟ یہ انصاف سے رہتا ہے, انصاف کر کے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتا کراتا ہے. مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے؟ انصاف کے ساتھ. جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں گے, جو اپنے لیے ناپسند کریں گے وہ دوسروں کو ناپسند. اور اس سے اگلا حکم کہ احسان کرنے کا حکم ہے, کہ انصاف کے ساتھ احسان کرو, یعنی اپنی طرف سے ان کو فائدہ پہنچاؤ اور ان سے کوئی فائدہ مت لو. فائدہ دے کر فائدہ پہنچانا یہ تجارت ہے, وہ تو ہے دنیا میں. پیسے دو شکر لے لو, آپ کو شکر چاہیے کہاں کے پیسے لو. پیسے دیے شکر مل گئی, پیسے دیے دودھ مل گیا, متاجرہ. پیسے دو مال لو, مال دو پیسے لو. ایک شکر ضرورت پورا کرنے کے لیے, لیکن جو حقوق کی ادائیگی کے لیے احسان کرو, دوسروں کو معاف کر دو. کیا کر دو؟ معاف کر دو. معاف کرنا احسان ہے, بدلہ لینا جائز ہے. معاف کرنا احسان ہے, کہ معاف کرنا سیکھو, معافی دو لوگوں کو, درگزر کرو, اپنے سینوں کو صاف رکھو معاف کر کے. معاف کرے گا تو سینہ صاف ہو جائے گا, اب دل میں کچھ نہیں ہے, معافی ہو گئی. احسان ایسے ہی اپنی جان مال سے دوسروں کو نفع پہنچاؤ, ان سے نفع کی امید مت رکھو. یہ مخلوق کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہنا, احسان. احسان دو طریقے سے ہوتے ہیں, دینی بھی دنیاوی بھی. دنیاوی احسان تو مشہور معروف ہے, بھائی کھلاؤ پلاؤ, ضرورت مند ہے ضرورت پوری کرو, تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف دور کرو. یہ ہے, اس کا رواج ہے دنیا میں. اور دینی احسان, کہ دین احسان ہے کہ اس کے ساتھ احسان کرو اور اس کو دین سکھاؤ. دین سے دور ہے تو دین پر لاؤ. دین سے دور ہے بھائی تو کیا کرو کہ اس کو دین پر لاؤ. یہ اس کے ساتھ احسان ہے, یہ اس کے ساتھ احسان ہے کہ سمجھا بجھا کر اس کا اکرام کر گئے, نرمی سے اس کو دین کے راستے پر ڈال دیا, کہ یہ بڑا احسان کیا. اس کو دو دکھ سے بچایا. کسے بچایا؟ خدا نے کہا تھا بے دینی ہوتی تو وہ دو دکھ میں چلا جائے گا. اب اس کو دوزخ سے نکالا. یہ نبیوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو دوزخ سے بچاتے ہیں. حضور فرماتے تھے کہ یار تمہیں کیا ہو گیا, میں تمہاری کمر پکڑ کر کے بچاتا ہوں دوزخ کے, تم ہے کہ میرے ہاتھ سے چھٹک جاتے ہو. تو دوزخ سے بچانا سب سے بڑا احسان ہے کہ لوگ دوزخ سے بچ کر کے جنت کے راستے پر آ جائیں. اس سے بڑا کوئی احسان نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس احسان کی تعلیم دی ہے اور آپ نے ہم کو اس احسان کی تعلیم دی ہے کہ لوگوں کو دوزخ سے بچاؤ. ایمان سکھا کر, اعمال سکھا کر, اخلاق سکھا کر, ان کے حق میں دعا مانگ کر, ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگو, ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگو. کہ دعا مانگنا بھی احسان ہے. جیسے حضرت عمر کے لیے دعا مانگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا مانگی. حضرت عمر تو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے, تو قتل کرنے والے کے لیے دعا مانگی, وہ دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی. ورنہ مخالف ہے کہ مخالفت زیادہ شدید نہیں ہے, مخالفت یہ چیز زیادہ مشکل نہیں ہے, مخالفت والا تو سوتر جائے گا. ضدی آدمی کے لیے مسئلہ مشکل ہے, مخالف نہیں ہے ضدی ہے, عناد کہتے ہیں اس کو, کہ جس کی طبیعت میں عناد اور ضد ہوگی کہ اس کا سنورنا مشکل, وہ نامراد ہوگا, اس کو ہدایت فائدہ نہیں دیتی کیونکہ وہ ضدی ہے. وخاب کل جبار عنید, کہ جتنے زبردست ضدی ہیں یہ سب نامراد ہوں گے, چنانچہ جتنے نامراد ہوئے ہیں وہ اس بیماری سے نامراد ہوئے ہیں, ابو جہل ہوا, ابو لہب ہوا, اور دوسرے اس لائن کے ہر زمانے میں, کہ ان کی ضد ان کو نامراد بنائے گی. شیطان کی ضد ہے سب سے زیادہ, کہ وہ تو قیامت تک لعنت ہی میں ہے وہ, ورنہ کہ مخالف ہے کہ کوئی بات نہیں, مخالف تو آ جائے گا, اس کو ماحول ملے گا, اس کے ساتھ احسان ہوں گے, اخلاق ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ اس کی مخالفت کو دوستی سے بدل لے گا. اس کے لیے احسان اور اخلاق کی صفت بھی ہے, کہ احسان اور اللہ کی صفت جب مسلمان میں آ جائے گی تو وہ اپنے دشمن کو دوست بنائے گا, اس کا یہ برتاؤ احسان کا کہ دوسروں کو دوست بنا دے گا, اس کی دشمنی ختم ہو جائے گی. اتفا بلتی احسن فیض اللہ بین کب بین عداوت کا حمیم, کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو, اس کو برائی کو دفع کرو بھلائی سے, تو ایسا تمہارا برتاؤ احسان کا ہوگا تو جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست ہو جائے گا. یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. جی ہاں, یہ محبت پیدا ہو جائے گی, اور محبت ایمان کے برکات میں سے ہے, کہ جب ایمان پھیلتا ہے تو محبتیں پھیلتی ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, کہ ایمان اور اعمال کہ اس کا اثر یہ ہے کہ مودت اور محبت پیدا ہوگی, اور محبت کے بعد سارے کام آسان ہو جاتے ہیں, بغیر محبت کے سارے کام مشکل پڑتے ہیں, اور محبت میں سارے کام آسان. ماں اور باپ کو محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی طرف سے کوئی مشکل ہے, میرے بچے ہیں میرے بچے ہیں, دوا نہیں ہے کہاں بیٹا, یہ کتابیں نہیں ہیں کہاں بیٹا, پڑھنا چیز نے پڑھنے کہاں بیٹا, سب چیزوں میں ہاں, کیوں؟ محبت ہے. تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ محبت کی فضا ایمان اور عمل سے ہوگی, جیسے صحابہ کرام جن میں محبت وضا ہوگی, پہلے دشمن تھے, قبیلے کا جواب ختم ہو گیا. تو حالات کے بدلنے کا تعلق سب سے زیادہ دین سے ہے, کہ جب دین آئے گا اللہ حالات بدلیں گے. مدینہ منورہ ایک بیماری تھی, وہ مشہور تھی عرب میں, اس کو حما یسرف کہتے تھے. یسرف مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے جو بعد میں بدل دیا گیا. مدینہ کے لوگ یسرف سے پہچانتے تھے, اس کا ترجمہ اچھا نہیں ہوتا تو اس کو بدلا گیا. تو اس جاہلیت کے زمانے میں اس بخار کو کہتے تھے حما یسرف, یسرف کا بخار, وہ بہت سخت ہوتا تھا. مہاجرین بھی جب گئے تو ان کو بخار ہو گیا, اور کمر توڑ بخار. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, مہاجرین تشریف لے گئے, تو ایک مدت ان پر رہا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس وبا کو نکال دیا. پھر مدینے سے وہ وبا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے, آپ کے دین آنے سے وبا ختم ہو گئی, جوہبہ کی طرف گئی. خواب میں کسی نے دیکھا کہ عورت ہے اور بکھرے ہوئے بال, ڈراؤنی شکل سے بری طرح جا رہی ہے جوہبہ کی طرف. جوہبہ جگہ ہے ابھی بھی ہے. تو کیا ہوئی تعبیر, کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ مدینے میں جو بلا تھی بیماری کی وہ گئی, مدینے کی آب و ہوا صاف ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں قائم کی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے سارے حالات کو ٹھیک کرے گا. کبھی دیر سے کبھی دیر سویر ہوگی, لیکن رحمت کے حالات جو بنیں گے وہ دین پر بنیں گے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, سب کے لیے اطاعت میں آ جاؤ اللہ کی, اطاعت میں آ جاؤ اللہ کے نبی کی, کہ پھر تمہارے اوپر رحمت ہوگی. اگر اطاعت کی عمومی فضا بن گئی تو اللہ تعالیٰ عمومی فضاؤں میں رحمتیں لائیں گے, اور ان کے کام بنائیں گے, ان کے مسائل آسان ہو جائیں گے رحمتوں سے. ہاں, رحمت والا راستہ بنانے کے لیے محنت کا ذمہ دار امت کو بنایا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ تبلیغ کیا ہے, کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو اس طرح پورا کرنا ہے کہ جس سے ہماری آخرت بنے. وہ ہے, اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کو آخرت بنا کے دنیا میں زندگی گزارنی ہے. بھول بھی ہو جائے گی گناہ بھی ہو جائے گا تو بھول سے اور گناہ سے آخرت بگڑتی نہیں ہے ہاں بلکہ اس کے سدھارنے کا ہم کو راستہ بتایا ہاں کوئی اپنی بات پر اڑ جاوے گناہ پر کہ اس کی آخرت جائے گی اڑا نہیں ہے گناہ ہو گیا ہے کہ بندہ ہے اسے گناہ تو ہو جائے گا لیکن اللہ کو یہ پسند ہے کہ گنہگار اللہ سے معافی مانگا کرے تو اللہ اس کی معافی مانگنے کو پسند کرتے ہیں خود معاف اللہ خود معاف کرنے والے ہیں اللہ کا نام ہے عفوبن کہ معافی دینے والا اور معافی مانگنے والے کو پسند کرتے ہیں معافی مانگنے والے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ نے معافی کا دروازہ بھی رکھا ہے عمل کا دروازہ بھی رکھا ہے ان دونوں کے مجموعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کے حالات بھی ٹھیک کریں گے آخرت کے حالات بھی ٹھیک کریں گے لیکن ہم کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے کہ ہم سے مدد مانگو اور ذمہ داری پوری کرو ہم سے مدد مانگو اور ذمہ داری پوری کرو استغاثہ ہوگا تو استجابہ ہوگا استغاثہ کہتے ہیں اللہ سے فریاد کرنے کو کیا کرنے کو اللہ سے فریاد ہے اللہ سے فریاد کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فریاد رسی کریں گے یعنی تمہاری فریاد کو دور کریں گے اس لیے حکم ملا ہے کہ دعا بھی کرو اور دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے اس لیے ہم اپنے کام کے لیے اپنی محنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے پھر دعا بھی مانگیں گے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا کیا ہے کہ دعا مومن کے واسطے اللہ نے ایک ہتھیار دیا ہے مسافر کو جنگل میں جانے والوں کو اپنے پاس کچھ ہوتا ہے لکڑی ہوتی ہے ہتھیار کوئی بات پیش آ گئی تو ہتھیار ہوتا ہے تو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے دعاؤں کا ہتھیار دیا ہے کہ تمہارے پاس حالات آئیں گے تو کیا کرو کہ دعا مانگیں گے کہ بیماری آئی تو یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تو بیماری اچھی ہوگی اور کہ فرعون کے ظلم ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اولاد نہیں ہے تو زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تو دعاؤں سے بڑے بڑے مسئلے حل کروائے نبیوں نے اس کے قصے قرآن پاک میں اس کے قصے قرآن پاک کے دعاؤں سے اللہ نے بڑے عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے دسترخوان اتروایا دعا مانگ کر کے ان کے ساتھیوں نے کہا تو آسمان سے دسترخوان اترا تو دعاؤں سے اللہ نے بڑے بڑے کام کیے کہ جب دین کی محنت اور دعا ہوگی تو بس یہ ایسا ہو گیا کہ کھیتی بھی کی پانی بھی دیا کھاد بھی دیا کہ بس اب فصل ہونے والی ہے اب فصل آنے والی ہے ایسے ہی ہم نے کام کیا پھر دعا مانگی کہ اب قبولیت آنے والی ہے اس لیے نبیوں کے ہاں اپنا دین کا کام اور پھر اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنا ہر کام کے لیے دعا مانگو ہر کام کے لیے دعا مانگو یہ دعا مانگنے سے تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے نبیوں کے پاس دعا ہوتی تھی اپنا کام ہوتا تھا دعا ہوتی تھی اپنا کام ہوتا تھا کوئی بے کشی آئی کہ بے کشی میں دعا مانگی نوح علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ اتنے سال ہو گئے کوئی میری سنتا نہیں بڑی بے کشی ہے انی مغلوباً فانتصر میں مغلوب ہو گیا ہوں میں دبا دیا گیا ہوں اب تو بدلہ لے لے تو اللہ نے بدلہ لے لیا موسیٰ علیہ السلام دعا مانگی پھر ان سے ڈر کر آئے تھے بھاگ کر کے مصر سے راستہ بھول گئے مدین کے راستے پر آ گئے راستہ بھی نہیں ہے مسافر ہے کھانا بھی نہیں ہے اب ماں بھی دعا مانگی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے اللہ یہ میں سال میں ہوں تیرے طرف سے جو بھی خیر آئے آج مجھے اس کی ضرورت ہے تو دعا پر ان کے سارے مسئلے ہو گئے ہاں یہ دعا پر ٹھکانا ہو گیا شعیب علیہ السلام کے گھر چلے گئے ان کی بیٹی سے شادی بھی ہو گئی نوکری بھی مل گئی پردیش میں جاب چاہیے نا جاب یہ پردیش میں جاب چاہیے ہاں وہاں تو کوئی خاندان ہے نہیں سب لوگ پتے بھی آتے ہیں جاب تلاش کرتے ہیں تو اب ان کو جاب بھی مل گیا ہاں کہتا کہ تم ہمارے بکریاں چلاؤ گے ہاں کتنے سال کے آٹھ سال ہاں تو آٹھ سال کی گارنٹی ہو گئی اس سے آگے کہ بیوی بھی مل گئی شعیب صاحب نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا پھر آخر میں نبوت بھی مل گئی اور کیا چاہیے ہاں وہاں سے فارغ ہو گئے تو اللہ نے نبوت دے دی ہیں ہاں یہ دعا مانگی رب انی مغلوب فانتصر بڑی زبردست دعا ہے پریشان ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر مصالحہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یہ مانگو بے کشیک سے نہ گھبراؤ اللہ سے مانگو رب انی بما انزلت الی من خیر فقیر اللہ جو خیر آج میری طرف سے آئے مجھے اس کی ضرورت ہے تو پھر اللہ اس خیر سے محروم نہیں کرتے اسے نبیوں کی دعا ہم کو سکھائی ہے اور نبیوں کے کام بھی بتائے ہیں کہ نبیوں کے کام نبیوں کی دعائیں نبیوں کے کام نبیوں کی دعائیں کہ جب دین کی محنت کرنے والے صحیح معنی میں اپنی جان مال قربان کر کے دعائیں مانگیں گے تو بتایا کہ ان کی دعاؤں میں اللہ ایسی قبولیت ڈالیں گے جیسے نبیوں کی دعاؤں میں قبولیت ہوتی ہے بشارت ہے نبی نہیں بنیں گے صحابی نہیں بنیں گے لیکن دعا میں قبولیت کا انعام مل جائے گا جی ہاں یہ بشارت ہے اللہ کی طرف سے اس لیے میرے بھائیوں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اللہ سے مدد بھی مانگنے کہ ہم ذمہ داری پوری کر پائیں اللہ کی مدد کے بغیر کیسے پورا ہوگا اس لیے دعا سیکھنی ہے کے موقع کی دعائیں یاد کر کے وہ مانگتے رہنا ہے وہ تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو عمل پر بھی ڈالنا ہے اسے انشاءاللہ آخرت بن جائے گی تو اس کے لیے تیار ہیں اب دعا مانگنی ہے